بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد گزشتہ روز ہم نے جزاء الاعمال کا مقدمہ پڑھا تھا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اعمال کی جزا اور سزا یعنی اچھا بدلہ برا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں آتا ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا میں بھی تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں اللہ کا عذاب بھی آتا ہے اور آخرت میں تو یقینی ہے آج اس کا اول باب پڑھ رہے ہیں اس بیان میں کہ گناہ کرنے سے دنیا کا کیا نقصان ہے اور پہلے حضرت نے فرمایا ہے کہ انسان چونکہ دنیا کا حریص ہے اور جلد باز بھی ہے اس لیے دنیا کا نفع اور نقصان کی زیادہ فکر کرتا ہے تو اس لحاظ سے اگر دنیا کے نقصانات اور اچھے اعمال کے دنیا کے فوائد بتائے جائیں تو انسان اس سے جلدی متاثر ہوتا ہے ان کی طرف لپکتا ہے اور اس طرح آخرت کے بھی خیر کثیر سے محروم یا مالا مال ہو جاتا ہے تو اس باب میں گناہ کرنے سے دنیا کے نقصانات ارشاد فرمایا کہ یوں تو یہ مضرتیں یعنی نقصانات اس کثرت سے ہیں دنیا کے نقصانات بھی گناہ کرنے سے اس کثرت سے ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا مگر اس مقام پر اولاً کچھ آیات اور احادیث سے اجمالاً بعض آثار بتلاتے ہیں اس کے بعد کسی قدر تفصیل و ترتیب سے لکھیں گے قرآن مجید میں جو نافرمانوں کے جا بجا قصے اور اس کے ساتھ ان کی سزائیں مذکور ہیں کس کو معلوم نہیں وہ کیا چیز ہے جس نے ابلیس کو آسمان سے نکال کر زمین پر پھینکا یہی نافرمانی ہے جس کی بدولت وہ ملعون ہوا صورت بگاڑ دی گئی باطن تباہ ہو گیا بجائے رحمت کے لعنت نصیب ہوئی قرب کے عوض بعد حصے میں آیا تسبیح و تقدیس کی جگہ کفر و شرک جھوٹ اور فحش انعام میں ملا وہ کیا چیز ہے جس نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام اہل زمین کو طوفان میں غرق کر دیا وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے تیز ہوا کو قوم عاد پر مسلط کیا گیا یہاں تک کہ زمین پر پٹک پٹک کے مارے گئے وہ کون سی چیز ہے جس سے قوم ثمود پر چیخ آئی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور تمام کے تمام ہلاک ہو گئے وہ کون سی چیز ہے جس سے قوم لوط علیہ السلام کی بستیاں آسمان تک لے جا کر الٹی گرائی گئیں اور اوپر سے پتھر برسائے گئے وہ کون سی چیز ہے جس سے قوم شعیب علیہ السلام پر بشکل سائبان کے عذاب آیا اور اس سے آگ برسی وہ کون سی چیز ہے جس سے قوم فرعون بحر قلزم میں غرق کی گئی وہ کون سی چیز ہے جس سے قارون زمین میں دھسایا گیا اور پیچھے سے گھر اور اسباب اس کے ہمراہ ہوا وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک بار بنی اسرائیل پر ایسی قوم کو مسلط کیا کہ جو سخت لڑائی والی تھی اور وہ ان کے گھروں کے اندر گھس گئے اور ان کو زیر و زبر الٹ پلٹ کر ڈالا اور پھر دوسری بار ان کے مخالفین کو ان پر غالب کیا جس سے ان کا پھر بنا بنایا کارخانہ تباہ و برباد ہوا اور وہ کون سی چیز ہے جس نے انہیں بنی اسرائیل کو طرح طرح کی مصیبت اور بلا میں گرفتار کیا کبھی قتل ہوئے کبھی قید کبھی ان کے گھر اجاڑے گئے کبھی ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہوئے کبھی وہ جلا وطن کیے گئے وہ چیز جس کے یہ آثار ظاہر ہوئے اگر نافرمانی نہیں تھی تو پھر کیا تھا ان قصوں کو جا بجا ذکر فرمایا گیا ہے اور نہایت مختصر الفاظ میں اللہ تعالی نے اس کی وجہ ارشاد فرمائی وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ ان پر ظلم کرتے لیکن وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے دیکھیے ان لوگوں نے اسی گناہ کی بدولت میں کیا کیا خرابیاں دنیا میں بھگتی امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب قبرص فتح ہوا حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اکیلے بیٹھے رو رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا اے ابو درداء ایسے مبارک دن میں رونا کیسا جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت دی انہوں نے جواب دیا کہ اے جبیر افسوس ہے تم نہیں سمجھتے جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضائع کر دیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسی ذلیل اور بے قدر ہو جاتی ہے دیکھو کہاں تو یہ قوم برسر حکومت تھی، خدا کا حکم چھوڑنا تھا اور ذلیل و خوار ہونا تھا، جس کو تم اس وقت ملاحظہ کر رہے ہو۔ اور مسند میں ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، یعنی بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہ کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم 10 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمانے لگے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ۔ جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علل اعلان ہونے لگیں گے تو وہ تعاون میں مبتلا ہوں گے اور ایسی ایسی بیماریوں میں گرفتار ہوں گے جو ان کے بڑوں کے وقت میں بھی کبھی نہیں ہوئی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ بے حیائی، بے پردگی کس قدر بڑھ رہی ہے، عورتیں پردہ نہیں کر رہی، منہ کھولے چلی جا رہی ہیں، مرد ان کو تاک رہے ہیں، مرد بھی بے حیا، عورتیں بھی بے حیا، یہ علل اعلان ہونے لگا ہے۔ گھروں میں بھی شرعی پردہ نہیں ہے، اس کا اہتمام نہیں ہے، اور پھر موبائلوں کے اندر، کیبلوں کے اندر گندگیاں، بے حیائیاں دیکھتے ہیں، یہ عام ہو گئی ہیں بے حیائیاں۔ اسی لیے واقعتاً ایسے ایسے امراض سننے میں آ رہے ہیں جو ڈاکٹروں کی بھی سمجھ میں نہیں آتے اور اس سے پہلے کبھی سنے نہیں گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، شرم و حیا عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپنے تولنے میں کمی کرے گی، قحط اور تنگی اور ظلم حکام میں مبتلا ہوں گے۔ ناپ تولنے کا خالی یہ مقصد نہیں کہ کپڑا پورا ناپ کے دے دیا اور وزن میں کوئی چیز کمی نہیں کی، بلکہ ناپ تول بہت بلیغ معنی میں ہے کہ کسی نے کوئی وعدہ کیا، اس کے مطابق اس کو مال نہ دیا، گھٹیا چیز دے دی، دھوکہ دے دیا، یہ سب اس کے اندر آتا ہے، دھوکہ دینا بھی اس میں آتا ہے۔ تو تنگی یعنی قحط کے معنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بارش نہیں ہوگی، غلہ نہیں ہوگے گا، بلکہ قحط کے اصل معنی کامیابی کے ہیں اور تنگی کے ہیں، یعنی کوئی چیز مشکل سے دستیاب ہو یا اتنی مہنگی ہو جائے کہ اس کی اس دست ترس نہ رہے۔ اور اسی طرح ظلم حکام، جو حکام عمرا جو ظلم کرتے ہیں اور ناانصافی کرتے ہیں، یہ سب ناپ تولنے میں کمی کرنے کا ہی انجام ہے، یہ قحط اور ظلم حکام۔ اور فرمایا کہ نہیں بند کیا کسی قوم نے زکوٰۃ کو، مگر بند کیا جائے گا باران رحمت ان سے، اگر بہائم بھی نہ ہوتے تو کبھی ان پر بارش نہ ہوتی۔ اگر یہ مویشی چلنے والے نہ ہوتے تو، کیونکہ وہ تو بے قصور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بارش برساتے ہیں، جس کی برکت سے انسان بھی کھا لیتا ہے، ورنہ انسان کے اعمال ایسے ہیں کہ بارش بھی نہ ہو۔ اور فرمایا کہ نہیں عہد شکنی کی کسی قوم نے، مگر مسلط فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو غیر قوم سے، بجبر لے لیں گے ان کے اموال کو۔ اور فرمایا کہ جب تک ان کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں اور اللہ کے حکم کو اختیار نہ کریں تو اللہ ان کو آپس میں لڑا دیں گے۔ ابن ابی الدنیا رحمتہ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زلزلے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کو امر مباح کی طرح بے باکی سے کرنے لگتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں اور معازف یعنی گانے بجانے کے آلات بجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آسمان میں غیرت آتی ہے، زمین کو حکم فرماتے ہیں کہ ان کو ہلا ڈال۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جا بجا شہر میں حکم نامے بھیجے، جن کا مضمون یہ ہے، بعد حمد و صلات کے مدعا یہ ہے کہ یہ زلزلہ زمین کا علامت عتاب الہی ہے، میں نے تمام شہروں میں لکھ بھیجا ہے کہ فلاں تاریخ فلاں مہینے میں میدان میں نکلیں، یعنی دعا تضرع کے لیے، اور جس کے پاس کچھ روپیہ پیسہ بھی ہو وہ خیرات بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى، تحقیق فلاح پائی جس شخص نے پاکی حاصل کی اور ذکر کیا نام اپنے رب کا اور نماز پڑھی۔ اور بعض نے تزکا زکوٰۃ سے لیا ہے، ظاہراً عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی تفسیر ہے۔ اور کہو کہ جس طرح آدم علیہ السلام نے کہا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. اور جس طرح نوح علیہ السلام نے کہا تھا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ میری مغفرت نہ فرماویں گے اور مجھ پر رحم نہ فرماویں گے تو میں تو بالکل ہی تباہ ہو جاؤں گا. اور جس طرح یونس علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، یعنی آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں. ابن عابد دنیا نے روایت کیا، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ عز و جل بندوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں، بچے بکثرت مرتے ہیں اور عورتیں بانج ہو جاتی ہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتب حکمت میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، بادشاہوں کا مالک ہوں، ان کا دل میرے ہاتھ میں ہے، پس جو شخص میری اطاعت کرتا ہے میں ان بادشاہوں کا دل اس پر مہربان کر دیتا ہوں، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے میں انہی بادشاہوں کو اس شخص پر عقوبت مقرر کرتا ہوں. تم بادشاہوں کو برا کہنے میں مشغول مت ہو، میری طرف رجوع کرو، میں ان کو تم پر نرم کر دوں گا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے وہاب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے میں راضی ہوتا ہوں، اور جب راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا کرتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب میری اطاعت نہیں ہوتی غضبناک ہوتا ہوں، لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت کا اثر سات پشت تک رہتا ہے. اللہم اغفرنا، اللہ ہمیں معاف فرمائے. مصیبت اور رونا تو یہ ہے کہ ہم اپنے کو گناہگار ہی نہیں سمجھتے، اپنے کو نمازی پرہیزگار سمجھتے ہیں، جبکہ سینکڑوں گناہوں کی لعنت میں ہم مبتلا رہتے ہیں. آنکھوں کی لعنت، زبان کی لعنت، دل کی لعنت، ہاتھ پاؤں کی لعنت، مگر پھر بھی اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار سمجھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے آپ کو نیک سمجھنے سے بچائے، اور اللہ ہمیں استغفار کی اور ندامت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں لکھا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بے حکمی کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والا خود بخود اس کی مذمت کرنے لگتا ہے. اور بہت احادیث و آثار میں مضرتیں گناہ کی جو دنیا میں پیش آتی ہیں مذکور ہیں. اب بعض نقصانات تفصیل اور ترتیب سے لکھے جاتے ہیں، آسانی کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مضمون کے لیے فصلیں مقرر کی جائیں. علم اور نور باطنی سے محرومی. ایک اثر معاصی یعنی گناہ کا یہ ہے، گناہوں کا ایک اثر یہ ہے کہ آدمی علم سے محروم رہتا ہے، کیونکہ علم ایک باطنی نور ہے اور معصیت سے نور باطن بجھ جاتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت فرمائی تھی انی ار اللہ تعالی قد القى علی قلبک نورا فلا تطفئه بظلمۃ المعصیۃ، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے تمہارے قلب میں ایک نور ڈالا ہے، سو تم اس کو تاریکی معصیت سے مت بجھا دینا. ایک نقصان گناہ کا دنیا میں یہ ہے کہ رزق کم ہو جاتا ہے، جگہ جگہ در در ٹھوکرے کھاتا ہے، رزق میں تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس مضمون کی حدیث اوپر آ چکی ہے. ایک نقصان یہ ہے کہ عاصی یعنی گناہگار کو خدا تعالیٰ سے ایک وحشت اچھی رہتی ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ ذرا بھی ذوق ہو تو سمجھ سکتا ہے. کسی شخص نے ایک عارف سے وحشت کی شکایت کی، انہوں نے فرمایا اذا كنت قد اوحشت کر ذنوب فدعها اذا شئت واستأنس، یعنی جب وحشت میں ڈالے تجھ کو گناہ، سو تجھ کو جب رفع وحشت منظور ہو یعنی وحشت کا چلے جانا منظور ہو، گناہ کو چھوڑ اور انس حاصل کر لے یعنی سکون حاصل کر لے. اور گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ معصیت کرنے سے آدمیوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے، خصوصاً نیک لوگوں سے، کہ ان کے پاس بیٹھ کر دل نہیں لگتا، اور جس قدر وحشت بڑھتی جاتی ہے ان سے دور اور ان کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. ایک بزرگ کا قول ہے کہ مجھ سے کبھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا اثر اپنی بیوی اور اپنے جانوروں کے اخلاق میں پاتا ہوں کہ وہ میرے پوری طرح فرما بردار نہیں رہتے۔ ایک نقصان یہ ہے کہ عاصی کو اکثر کارروائیوں میں دشواری پیش آتی ہے، جیسے تقوی اختیار کرنے سے کامیابی کی راہیں نکل آتی ہیں، ایسے ہی ترک تقوی سے کامیابی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ دیکھیے ابھی تو یہ چند نقصانات بتائے گئے ہیں کہ علم نور، علم اور نور باطنی سے محروم ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ علم بھی نہیں ہوتا، ظاہر ہے جب علم نہیں ہوگا تو عمل کی بھی توفیق نہیں ہوگی، اور رزق میں کمی ہو جاتی ہے، کسی طریقے سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، اور خدا تعالیٰ سے وحشت ہو جاتی ہے، یعنی کہ پھر نیک کاموں میں جی نہیں لگتا، اللہ اللہ کرنے میں جی نہیں لگتا، بلکہ گھبراہٹ ہوتی ہے، نماز میں بھی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ جلدی پڑھ کے بھاگو یہاں سے۔ اور چوتھا نقصان یہ بتلا ہے کہ نیک لوگوں سے بھی وحشت ہوتی ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے نیکی کی توفیق ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی سے تعلق نصیب ہوتا ہے، تو گناہوں کی وجہ سے اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور مقاصد کے حصول میں دشواری ہوتی ہے، جو کام کرنے جاتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی اٹکاؤ آ جاتا ہے، یا وہی کام بہت مشکل سے ہوتا ہے اور اللہ والوں کے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ باقی انشاء اللہ تعالیٰ کل سنایا جائے گا۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر۔ حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تشریح میں حضرت قال رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اگر مصائب اور بلاؤں میں مبتلا ہے تو اس کے لیے اس کی دنیا کا جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں قید خانہ ہونا واضح ہے، اور اگر مومن دنیا کی نعمتوں اور عیش میں ہے تو جنت کی ان نعمتوں کے مقابلے میں جن کو اس کی آنکھوں نے نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی سنا اور نہ اس کے دل میں اس کا خطرہ اور خیال گزرا، پھر بھی وہ قید خانہ ہے۔ اور کافر اگر بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے تب بھی یہ دنیا اس کی دوزخ کے مسائل کے مقابلے میں جنت ہے، اور اگر عیش میں ہے یعنی شہوات نفسانیہ کی تمام لذتوں کو اڑا رہا ہے تب بھی دوزخ کی تکالیف کے مقابلے میں موت سے قبل یہ دنیا اس کی جنت ہے۔ نیز یہ کہ مومن دنیا سے آخرت کی طرف خروج کی تمنا رکھتا ہے اور کافر دنیا میں خلود یعنی ہمیشہ رہنے کی تمنا کرتا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور مقصود اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ مومن کے نزدیک دنیا کی نعمتوں کی آخرت کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں ہوتی، اگرچہ بظاہر کثیر و جلیل القدر ہوں، اور اس کی تمام تر فکر آخرت کی زندگی کے لیے وقف ہوتی ہے، اور کافر آخرت کی زندگی کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے ان یا اللہ حیات الدنیا، نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں غسل کرنے کا مسنون طریقہ، پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے چاہے نجاست لگی ہو یا نہیں، ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے، پھر بدن پر کسی جگہ کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس کو پاک کیجیے، اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کیجیے، اگر پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہے تو پیروں کو نہ دھوئیے، وضو کے بعد تین مرتبہ سر پر پانی ڈالیے، یعنی اتنا پانی ڈالیے کہ سر سے پاؤں تک سارے بدن پر بہ جائے، اور بدن کو ہاتھوں سے ملیے تاکہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے، اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہ ہوگا، غرض سارے بدن پر پانی بہائیے، پھر وہاں سے ہٹ کر پاک جگہ پر آ کر پاؤں دھوئیے، لیکن اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہوں اب پھر دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں۔ نشر التی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شمائل و اخلاق و عادات کے بیان میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر اور دشمن سے بھی اس کی تالیف قلب کی توقع پر کشادہ روئی کے ساتھ پیش آتے تھے، اور جاہل کی بے تمیزی کی بات پر صبر فرماتے، اور اپنے گھر میں آ کر گھر والوں کے کاموں کا انتظام فرماتے، اور چادر اوڑھنے میں بہت اہتمام فرماتے کہ اس میں سے ہاتھ پاؤں کچھ ظاہر نہ ہو، غالباً بیٹھنے کی حالت میں ایسا ہوتا ہوگا، اور آپ کی کشادہ روئی اور انصاف سب کے لیے عام تھا، اور غصہ آپ کو بےتاب نہیں کرتا تھا، اور اپنے جدیسوں سے کوئی بات خلاف ظاہر دل میں نہ رکھتے تھے، اور آنکھوں کی خیانت یعنی دزدیدہ نظر آپ میں نہ تھی، تو قلب کی خیانت کا تو کیا احتمال ہے؟ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام احوال و اقوال اور افعال میں کبائر سے اور محققین کے نزدیک صغائر سے بھی معصوم تھے، اور آپ سے کسی قسم کی وعدہ خلافی یا حق سے جنبش کا صدور ممکن ہی نہ تھا، نہ قصداً نہ سہواً، نہ صحت میں نہ مرض میں، نہ واقعی مراد لینے میں، نہ خوش طبعی میں، نہ خوشی میں، نہ غضب میں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اخلاق سے بارور فرمائے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔